السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی طرح طرح کی قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال کے کرم ہے کہ اس نے آزاد مملکت عطا فرمائی ہے، ہری بھری، سرسبز و شاداب. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ قوم سبا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتارا ہے، اور فرمایا کہ وہ شکر گزاری کی بدولت ان کے راستوں کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے، سرسبز و شاداب، لہلہاتی کھیتیاں تھیں، نعمتوں کی بھرمار تھی، اور پاکیزہ اور مبارک پر امن شہر تھا، بستیاں بڑی خوبصورت تھیں، طرح طرح کی نعمتوں سے وہ مالا مال تھے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اپنے پروردگار کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، شکر بجا لاتے رہو. بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ مبارک شہر ہے. ورب غفور، اور پروردگار بھی بخشنے والا ہے. جب کوئی قوم، کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اس پر انعام کی بارش ہوتی ہے. یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ. شکر کرو، نعمتوں کو کھل کر استعمال کرو، اور رب ذوالجلال سے عفو و درگزر مانگتے رہو، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. اللہ کی کسی بھی نعمت کو کھا کر، پی کر شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ اجر و ثواب میں اتنا بڑا اجر پا لیتا ہے جس طرح صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر کے روزے دار اجر و ثواب پاتا ہے. ایک بندہ روزہ رکھ کر صبح سے شام تک کی بھوک پیاس برداشت کر کے جتنا اجر و ثواب پا رہا ہے، دوسرا بندہ اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو کر شکر گزاری کی بدولت اتنا ہی اجر و ثواب پا جاتا ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. تو شکر کی نعمت ایسی ہے، فرمایا کہ کھاؤ، نعمتیں استعمال کرو، واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا کہ فاعرضوا، انہوں نے ہماری دی ہوئی تمام ہدایات سے منہ موڑ لیا. نعمتوں کی جب بھرمار ہوتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور وہ پھر اپنا ہنر، اپنا کمال، اپنا جوہر سمجھتا ہے کہ یہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ منعم حقیقی کے انعام ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں. فاعرضوا، انہوں نے جب ہم سے منہ موڑا، ہدایت سے اعراض کیا، بتائی گئی جو تعلیمات تھیں ان کو مسترد کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے پھر ان پر ایسا سیلاب بھیجا، بن ٹوٹ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، راتوں رات ایسے سیلاب آئے. وبدلناہم بجنتین جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. تہس نہس کر کے رکھ دیا لمحوں کے اندر. سیلاب آیا، سارے باغ بہاری، سبزہ زار، ہریالی، کھیتی باڑی سب نیست و نابود، سوائے جھاڑ جھنگاڑ کے بد مزہ وہاں کڑوے باقیات کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا. ذالک جزیناہم بما کفروا، جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی ہم اس طرح دیا کرتے ہیں. انفرادی طور پر بندہ ناشکری کرے، اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف استعمال کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مخالفت کے اندر استعمال کرے، یا اجتماعی طور پر کوئی قوم باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دے، پسے پش ڈال دے، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں شکلوں میں شکر گزاروں پر نعمتوں کی بارش، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کایا پلٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ ان کے راستوں کو ہم نے سمیٹا ہوا تھا، دور دراز کے راستے ایسے سمٹے ہوئے تھے کہ بہت جلد فاصلے طے ہوتے تھے. سرکشی میں اتنے آگے بڑھے، کہا کہ ربا ہمارے راستوں کو ذرا لمبا کر کے دکھا. باعد بین اسفارینا، فرمایا کہ وہ سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے کہ الٹی بات کرنے لگے. ہم نے پھر ان کو ان کی چاہت کے مطابق ہی پھر عذاب میں مبتلا کر دیا. تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے قوم سبق کی حالت کو بیان فرمایا ہے، امت مسلمہ کے سبق کے لیے. نعمت کی قدر کرنے والا، نعمت پر شکر بجا لانے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور شکر گزاری کرنے والا بامراد ہے، کامیاب اور کامران ہے. سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہونے والا منہ کے بل گر جاتا ہے، سارے منصوبے اس کے خاک میں مل جاتے ہیں. اور دوسری طرف سورہ کہف کا واقعہ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ والد کی نیکی اولاد کے کام آ رہی ہے، کہ والد نیک تھے چلے گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کے لیے ان کی وراثت کو ایک پیغمبر کے ذریعے اور ایک بڑی ہستی حضرت خضر کے ذریعے ان کے خزانے کو محفوظ کرا رہے ہیں. صلاح الآباء فلاح الابناء، ماں باپ کی نیکی ہمیشہ اپنی اولاد کے کام آتی ہے. دنیا میں اللہ پاک نے امتحان کا یہ سلسلہ رکھا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، 11 قسمیں اٹھائی ہیں سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، اس کی تابانی کی، زمین کی، آسمان کی، اور لیل و نہار کی، انسان کی، طرح طرح کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے عقیدوں سے، بری سوچ سے اپنے آپ کو صاف کیا، کامیاب اور کامران ہوا. وقد خواب من دساہا، اور جو گناہوں کی دلدل میں دھسا، فرمایا کہ وہ ناکام و نامراد ہوا. اس سے پہلے بتا دیا فألہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اس میں نیکی کے جذبے بھی رکھ دیے اور اس میں برائی کا جذبہ بھی رکھ دیا. اب اس کا امتحان ہے، نیکی کے وقت میں وہ نیکی کرتا ہے کہ نہیں، بدی اور گناہ کا موقع مل جانے پر وہ گناہ سے بچتا ہے یا گناہ کی طرف بڑھتا ہے. اس امتحان حال کے اندر موجود دونوں طرح کے زندگی میں لمحات آتے ہیں، نیکی کے مواقع بھی آتے ہیں اور بدی کے ماحول اور حالات بھی مل جاتے ہیں. نیکی کرنے والا اپنی زندگی کے اس لمحے کو آخرت کا سرمایہ اور خزانہ بنا لیتا ہے، اور خدا نخواستہ بدی کرنے والا اپنی زندگی کا وہ لمحہ بدترین اور منحوس بنا لیتا ہے کہ اپنی زندگی کے وہ اوقات جس لمحے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کے وہ وقت کو گزار رہا ہے، یہ زندگی کا اس کا سب سے منحوس وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت اس سے ہٹی ہوئی ہے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی غیظ اور غضب کے اندر اس کو موت دے دیں. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان حال سے ہم گزر رہے ہیں. دنیا سے چلتے وقت، آخرت کی منزلیں طے کرتے وقت، اپنے اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف ہم سرمایہ جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا، عزت و شہرت دی، آزادی دی، صحت دی، عافیت دی، ایمان دیا، انسان بنایا، لاکھوں کروڑوں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، بزرگ علامہ جامی رحمہ اللہ چلے ہیں حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ احرار کی طرف، کہ جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، قالین پر بیٹھتے ہیں، گھوڑوں اور اونٹوں کی میخیں بھی سونے کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ ہی کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ تعالی کی مرضی اور چاہت پر خرچ کرنا. عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. ارے اے ابن آدم، تیرا مال کیا ہے سوائے تین چیزوں کے؟ فرمایا کہ وہ مال جو تُو نے کھا لیا، افنیتا، کھا پی کے تمام کر دیا، فنا کر دیا، قصہ ختم. فرمایا کہ تم نے لباس پہن لیا، فابلیتا، اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا ہو گیا، سال چھ مہینے پہنا، بوسیدہ ہوا، گھس گیا، کپڑے فارغ کر دیے. اور فرمایا کہ جو تم نے تیسری قسم کا مال ہے، تصدقتا فامضیتا، مال کو اپنے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، محفوظ کر لیا. تین طرح کے انسان کے مال ہیں، کھایا فنا ہو گیا، پہنا بوسیدہ ہوا، صدقہ کیا آگے بھیج دیا. تو دنیا کے اندر انسان آیا ہے، ہر طرح کے معاملات اس کے سامنے ہیں. اب یہ آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر جب فیصلے کرتا ہے، رائے خدا میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اسی تھوڑے بہت سرمایہ کو آخرت کا خزانہ اور ذخیرہ بناتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج کا مرا ہوا انسان جب وہ سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنول الخراب. اے بلند و بالا، عالی شان، خوبصورت محلات میں رہنے والوں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس میں تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا. قبر کی منزل انسان کی آتی ہے، من و من مٹی اس پر ڈال دی جاتی ہے. لہو ملک ینادی کل یوم، رب ذوالجلال کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ پکار کر یہ صدا لگاتا ہے، لدو للموت، پیدا ہوئے ہو تو موت کے لیے، وابنو للخرابی، تعمیرات جو کر رہے ہو ویرانی اور بربادی کے لیے. آخر کار یہ بڑی بڑی عمارتیں بنجر بن جاتی ہیں، کھنڈر بن جاتی ہیں. پرانے بڑے بڑے بادشاہوں کے قلعے آج ان کے نام و نشان نہیں ہیں. ہر تعمیر آخر کار وہ ختم ہو جاتی ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جب اس کے اعمال بد کی وجہ سے عذاب کی شکلوں میں سانپ، اژدھے اور مختلف بھیانک شکلوں میں عذاب اس کی طرف لپکتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ صدقہ اور خیرات جو دنیا میں اس نے کیا تھا، ایک دیوار اور آڑ بن کے اس مرحوم اور آنے والے خطرناک سانپ بچھوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور آنے والے سانپ بچھو جو عذاب قبر کے اندر، عذاب قبر کے لیے اس مردے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ آڑے آتا ہے اور کہتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اس کا خرچ کیا ہوا وہ مال ہوں جو دنیا میں یہ آخرت کے لیے خرچ کر کے آیا، لہذا تمہاری رسائی اس خرچ کرنے والے تک نہیں ہوگی. یہ صدقہ وہاں آڑے آئے گا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے عذاب سے تحفظ کا ذریعہ اور سد سکندری بن جائے گا. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. معاف کرنے والا ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور سے اور دیتے ہیں، برکتوں سے نوازتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے ہدیہ. دینے والا اپنے مال میں سے، اپنی خوشی سے کسی کے اوپر مال لٹاتا ہے. اگر سامنے والے کو مسکین، ضرورت مند، محتاج سمجھ کر دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے. رقم دی، سامان دیا، اس کی ضرورت کی چیزیں دی، یہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا. اور اگر یہی دینے والا سامنے والے کی عظمت اور تقدس اور احترام کے پیش نظر اس کو دے رہا ہے تو یہ ہدیہ کہلاتا ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان فرمایا ہے محبت کا. آپ کے چھوٹے چھوٹے نسخے بالکل ایسے تیر بہ ہدف ہیں. انسان اگر کسی دشمن کو اپنا دوست بنانا چاہے, اس کی جو مزاج ہے, جو اس کی چاہت ہے, جو اس کی پسند ہے, اس کے مطابق اس کو ہدیہ دے دے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. ایک دفعہ دے دیا, دوسرا موقع آیا پھر دے دیا, دو تین دفعہ صدقہ دینے کے بعد وہ دیکھ لے گا کہ اس کا پکا دشمن بھی اس کا سچا دوست بن جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو, محبتیں سمیٹا کرو. جس کسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا, پتھر کی لکیر ہے, رتی برابر, اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں, صرف خالص بے لوز مخلصانہ انداز میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر سامنے والے سے عظمت, محبت, احترام, اس کے تقدس کے پیش نظر اپنا مال, اپنا سامان, اپنی چیز اس کو دی جا رہی ہے, یہ ہے ہدیہ. اور اگر اپنا مال, پیسہ, روپیہ, سامان, کوئی چیز کسی ضرورت مند کو فقیر, محتاج اور غریب سمجھ کر دی جا رہی ہے تو یہ ہے صدقہ. اور یہ چیز ایسی کار آمد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو. آج کل تو وبائی امراض پھوٹے ہوئے ہیں, کہیں بھی کسی بھی گھرانے میں, کسی بھی خاندان میں کرونا کا اثر آ جاتا ہے. نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ متاثر ہونے والا, اگر خدا نہ خواستہ وہ پہلے سے ضعیف ہے, کمزور ہے, اور کرونا کا اٹیک ہو گیا تو بسا اوقات لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں متاثر ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ صحت بحال ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر صدقے کی ادائیگی ایسا پیارا عمل ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. فرمایا کہ داو مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے سے. طبیب جو روحانی ہے اور طبیب مادی, علاج معالجہ انسان دونوں طرح جاری رکھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لا علاج مریض پر دم کیا, اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی. یہ ہے طب روحانی. آپ سے پوچھا گیا, فرمایا کہ تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا تھا, لا علاج مریض کو اللہ پاک نے شفا دے دی. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے مرض کے لیے سورہ فاتحہ جو سورۃ الشفا ہے, جذبے کے ساتھ, خلوص اور محبت, عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھ کر ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ دم کر دیا جائے, فرمایا کہ ہاتھ کے ہاتھ مریض کو شفا ملتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اثر انداز ہونے کے لیے عقیدہ, یقین, ایمان, اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے ایسے سلسلے رکھے ہیں. تو اگر انسان بیمار ہے, سورہ تغابن کی تلاوت اس کے لیے بڑی مجرب کہ اگر لا علاج مریض ہو, سورہ تغابن 28 پارے کی صورت ہے, اس کی تلاوت کر کے مریض پر دم بھی کیا جائے, پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے, لا علاج مریض بھی شفا یاب ہو جاتا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, ہم نے وہ قرآن کریم اتارا جس میں روحانی ہدایات تو ہیں ہی ہیں, جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ پاک نے شفا کے سامان رکھے ہیں. یقین کامل ہو, اعتماد پکا ہو, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہو, تو پھر یہ قرآن کریم انسان کے بیماریوں کے لیے, امراض کے لیے شفا کا سامان بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقے کی ادائیگی سے, عرب کے ایک شیخ تھے جن کے نوجوان بیٹے کو کینسر ہوا, انہوں نے پورا اس پر تفصیلی مضمون لکھا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, مایوس تھے, نا امید تھے, بچے کی زندگی کی کشتی بالکل کنارے پر تھی. رات افسردہ لیٹے ہوئے تھے, خیالات میں کہا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک زنزنان سی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے دماغ میں گھومنے لگی کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، دعو مرضاکم بالصدقہ. پھر ایک حدیث ہے، فرمایا کہ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکات کی ادائیگی کے ذریعے. ودعو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کی ادائیگی کے ذریعے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، آنے والے مصائب اور حالات شدائد اور مشکلات ان سے نمٹا کرو، ان کا سامنا کیا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر، مانگ کر تم مصیبتوں کا سامنا کرو، مصیبتیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. تو فرمایا کہ یہ حدیث میرے دماغ میں اچانک آئی اور گردش کرنے لگی، رات کا وقت تھا. اسی وقت میں اپنی جیب میں ایک رقم لے کر نکل کھڑا ہوا کہ کوئی بھی ضرورت مند مجھے ملتا ہے تو میں اللہ کے لیے صدقہ کر دوں. علاقے میں گھومے کافی دیر تک، کوئی بھی مستحق نہیں ملا. واپس جب گھر لوٹے، رات کافی تھی، تو ایک لاغر سی کمزور سی بلی گھر کے آس پاس دکھائی دی جو بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی تھی. سوچا کہ انسانوں میں تو کوئی ضرورت نہیں ملا، یہ بلی بھوکی اور پیاسی لگتی ہے، اسی پر صدقہ کر دو. دودھ لیا، اہتمام کے ساتھ برتن میں ڈالا اور بلی کے سامنے پیش کیا، بلی نے پی لیا، سیراب ہو گئی. ان کو بھی تھوڑا سا سکون ہوا کہ چلو مخلوق خدا میں کسی کو تو خدمت کا موقع ملا. سوچا چلو صبح صدقہ کر لوں گا. رات سو گئے، سوئے تو خواب نظر آیا کہ بیٹا بیمار ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور ایک کالا کوا اس کے سر پر بیٹھا ہوا چونچے مار رہا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے. اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ وہی بلی جس کو رات دودھ پلایا تو وہ صحت مند تنمند آئی اور اس جھپٹا مار کے کوے کو پکڑ کے اس کا کام تمام کر دیا. فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو بچے کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، کہ جو صبح و شام کے لمحات کے اندر تھا کہ اب گیا اور جب گیا، صبح دیکھو تو وہ حشاش اور بشاش اور تر تازہ دکھائی دے رہا تھا. اگلے مرحلے میں جب ڈاکٹر حضرات کو اس کو معائنہ کرایا تو بہت بڑا فرق پایا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ یہ بچہ تو لا علاج ہو چکا تھا، لیکن راتوں رات اس خلوص اور اس نصرت غیبی کہ اللہ پاک نے دماغ میں وہ حدیث مبارک ڈال کر ایسا علاج کروایا کہ بچہ پھر شفا یاب ہوا، اللہ پاک نے پھر اس کو لمبی زندگی عطا فرمائی. فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غیظ اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. گناہ کر لینے کے بعد جہاں انسان کے لیے توبہ اور استغفار کے فیصلے ہیں، سچی اور پکی توبہ کرے نادم ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے، وہیں پر اپنے گناہ کو صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فوری طور پر ہاتھ کے ہاتھ تازہ دم صدقہ بھی نکال دے. اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پکڑ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، گرفت سے بچ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 60 سال تک عبادت میں رہا، اعتکاف میں رہا، مخلصانہ انداز میں 60 سال عبادت کر کے وہ اپنے عبادت خانے سے نکلا. شیطان نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آپ کے بندوں کو بہکا دوں گا، ناشکرہ بنا دوں گا. شیطان نے اس 60 سال کی عبادت کرنے والے عابد اور زاہد نیک بندے پر حملہ کیا. ایک خوبصورت لڑکی، اس کو بہکا کر، ورغلا کر اس کے پاس لایا، اور یہ بھی عبادات کرنے کے باوجود موقع ایسا ملا کہ گناہ کر بیٹھا، مکالہ کر بیٹھا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھا. زنا کر لینے کے بعد جب ہوش ٹھکانے آئے، نادم ہوا، پچھتایا، پریشان ہوا کہ 60 سال اعتکاف کیا تھا، لمحے کے اندر ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. نادم ہوا، پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا ہوا، بھوک پیاس سب اڑ گئی. فرمایا کہ اسی غم کی حالت میں تھا، افسردگی کی حالت میں تھا کہ میں نے کیا کیا کہ اتنے میں ایک فقیر کوئی سائل کو ضرورت مند اس کے پاس آیا، کہا کہ ہو کچھ تو دے دو. تو کہا کہ آدھی روٹی کا ٹکڑا اس کے پاس تھا توشے کے طور پر، بھوک پیاس تو ویسے ہی اڑ گئی، सोचा कि अब तो भूख लग भी नहीं रही है, मैं क्या कर बैठा, अफसुर्दा और नादिन परेशान था, तो कहा कि चलो यही रोटी इस जरूरतमंद को दे दो, अल्लाह की रजा के लिए वो रोटी उस आने वाले फकीर को सदका कर दी। फरमाया कि बात आई गई हो गई, किस्सा तमाम हो गया। कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो तराजू के ऊपर लाया जाएगा, तौल का मरहला आएगा, उसकी 60 साल पुरखलूस इबादतों को नेकी के पलड़े में रख दिया जाएगा, और जो उसके गुनाह हैं उन गुनाह वाले पलड़ों के अंदर वो जिनाकारी, वो बदकारी लाकर रख दी जाएगी। पूरी जिंदगी साफ सुथरी है, लेकिन इस तरफ बदकारी का एक दाग धब्बा भी लगा हुआ है। जब लाके रखा जाएगा तो वो जिना वाला मरहला, जिना वाला पलड़ा वो झुक जाएगा, और ये 60 साल मेहनत और इबादत हवाओं में उड़ जाएगी। हैरान और परेशान होगा, वो 60 साल मेहनत सुर पानी क्यों फिरा, इसलिए कि अल्लाह की हुदूद को तोड़ा है, अल्लाह की मना की हुई और हराम की हुई सरहदों को अबूर किया है। हदीस में आता है, जिस वक्त इंसान गुनाह करता है ईमान उससे निकल जाता है, ईमान के होते हुए इंसान गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर सकता। ये गुनाह का सुदूर होता ही तब है जब ईमान सर से ऊपर चला जाता है। वो गुनाह भारी, 60 साल इबादत हल्की। इतने में फरमाया कि वो फकीर और मिस्कीन को दिया हुआ वो रोटी का जो टुकड़ा था, एक फरिश्ता वो आधे रोटी का टुकड़ा लाएगा और लाकर नेकियों के पलड़े में रखेगा, देखते ही देखते नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा, गुनाह का पलड़ा हल्का हो जाएगा। कि अल्लाह ताला की शान करीमी है कि बदकार हो, निकोकार हो, गुनाहगार हो, खुलूस के साथ अल्लाह की रजा के लिए अगर उसने कोई नेकी कर ली तो बाज दफा दिखाई देने में वो छोटी नेकी आखिरत में भी फिर ऐसी बारावर कारामत साबित होगी कि फिर निजात का सामान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला को हद से ज्यादा पसंद है वो बंदा जो सखी हो, अल्लाह की रजा के लिए अपने माल व मता को खर्च करता हो, अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपने अहलो आयाल पर, अल्लाह के बंदों पर। अल्लाह ताला खुद भी सखी है, सखी से मोहब्बत फरमाते हैं और लोग भी सखी से मोहब्बत करते हैं। फरमाया कि सखी अल्लाह से भी करीब, लोगों से भी करीब, जन्नत से भी करीब। फरमाया कि बखील अल्लाह से भी दूर, मखलूक से भी दूर, जन्नत से भी दूर, दोजख से करीब। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपनी जिंदगी के अंदर मुबारक तरीके पर जीने की तौफीक अता फरमाए। ये सदका वो अजीम शान इबादत है कि जिसकी बरकत से इंसान दुनिया में भी अल्लाह के कहर, अजाब, पकड़, गिरफ्त और वबाओं से, बलाओं से बच जाता है। फरमाया सदकतु तरुद्दुल बला, सदका बलाएं टालता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं गुजर रहा था एक खेत के पास से, एक गुलाम लड़का आका के खेत के अंदर काश्तकारी के लिए सफाई वफाई जो काम चलते हैं जमीन के ऊपर वो कर रहा था, तो उस गुलाम के मालिक के बेटे ने, रोटी का वक्त था, दो रोटी लाकर उसको दी। फरमाया कि मैंने देखा कि वो नौजवान उन दो रोटियों को लेकर अपने काम में लगा रहा, थोड़ी सी देर में एक कुत्ता आया। उस कुत्ते को देखकर, वो कुत्ता भूखा और प्यासा मालूम हो रहा था, वो ललचाई हुई नजरों से इसकी रोटियों की तरफ देखने लगा, तो फरमाया कि उस नौजवान गुलाम ने अपनी दो ही रोटियों में से एक रोटी निकालकर कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने खाई, मजे से उसको हजम किया, तो उसकी भूख तमाम न हुई, फिर वो ललचाई हुई नजरों से फिर आ गया, इसके आसपास चक्कर लगाने लगा। फिर अब्दुल्लाह ने जाफर फरमाते कि मैंने देखा कि वो नौजवान बगैर किसी तअम्मुल के उसने दूसरी रोटी भी उसको पेश कर दी। मैं हैरान रह गया कि गुलाम है, पूरे दिन की मेहनत पर जो इसके मालिक के घर से दो रोटी आई है, अब इसके अलावा नहीं मिलेगी। लेकिन एक हकीर सी मखलूक जिसको कुत्ता कहा जाता है, जिसको घर में रखना मना है, फरमाया कि बिला जरूरत जो कुत्ते को घर में रखता है, रोजाना उसकी नेकियों में से एक किरात सवाब कम होता रहता है। वो है कि उसके जखीरे में घुन लग गया, एक किरात बहुत पहाड़ के बराबर है, रोजाना उसकी नेकियों में से एक किरात अजर कम होता है। सिवाय दो वजूहात के कुत्ता रख सकते हैं, एक हिफाजत, दूसरी शिकार, शिकार की गरज से या अपनी हवेली या अपने घर बार या अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए हो तो जायज है, शौक के लिए हो, जिस घर में कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रोजाना एक किरात वहां से नेकियां घटाई जाती है। ऐसी मखलूक, उस मखलूक को दो रोटियां पेश की। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर फरमाते हैं, मैं उस गुलाम के पास गया, मैंने कहा कि बच्चे तेरे पास तो दो ही रोटियां आई थी, भूखा और प्यासा है, सुबह से मेहनत कर रहा है, ये तूने क्या किया, दोनों रोटियां उसको डाल दी। कहा कि हम इस इलाके में जो काम करते हैं तो ये कुत्ते हमारे इलाके में नहीं होते, ये कुत्ता किसी अजनबी इलाके से आ गया और इसकी शक्ल से मैं पहचान गया कि ये भूखा और प्यासा है, और इस फरियाद भरी नजरों से इसने मेरी रोटियों की तरफ देखा तो मैंने एक दे दी, लेकिन उसकी भूख पूरी नहीं हुई तो मैंने दूसरी रोटी भी दे दी। कहने लगा कि मैं तो फिर भी मेहनत करके शाम में रोटियां हासिल कर लूंगा, लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, भूखी और प्यासी है, ना जाने इसको रोटी मिल सके, खाना मिल सके कि ना मिल सके। तो इस पर तरस खाते हुए मैंने इसको दोनों रोटियां पेश कर दी। हजरत अब्दुल्लाह ने जाफर खुद अहले बैत में से हैं, बड़े सखी थे, फरमाया मेरे दिल पर उसकी बात का ऐसा असर हुआ कि ये गुलाम है, कुल दो ही रोटियां उसका दिन का खाना थी, एक कुत्ते को पेश करके रात के उम्मीद पर कि अल्लाह मियां फिर दे देगा। और मैं कि मैंने बड़ी कीमत देकर उस गुलाम को खरीदा और आजाद कर दिया। तो नेकी हाथ के हाथ ऐसी काम आई कि उस कुत्ते को दो रोटियां खिलाने की बरकत से अल्लाह पाक ने दुनिया ही में उसको आजादी अता फरमा दी। अल्लाह ताला के यहां नेकियों की कदर होती है, बंदा जब नेकी करता है अल्लाह ताला उस नेकी की कदर फरमाते हैं, दुनिया में भी अजर अता फरमाते हैं, आखिरत में भी बड़े बड़े जखायर अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला दीन इस्लाम के तमाम कामों में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। बात यह है कि अल्लाह ताला के दिए हुए जो फरामीन हैं उन तमाम के तमाम फरामीन को मानने में अहले ईमान की तरक्की है, कामयाबी है, सआदत है, बुलंदी है, शान है। अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है, मारिफत मिलती है। और जो बंदा जितना ज्यादा अल्लाह ताला से दूर होगा, ना शुक्रा होगा, ना कदरा होगा, उतने ही ज्यादा वो अल्लाह ताला की निगाह रहमत से गिरता चला जाएगा। ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिजी और सुनन इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया कि इबादत के दिनों में ज़िलहज के शुरू के जो 10 दिन हैं इनमें जो इबादत की जाती है ये अल्लाह ताला को हद से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। चाहे नमाज हो, तिलावत हो, सदका खैरात हो, दीगर इबादत हो, जिक्र अजकार हो, इन दिनों की इबादत अल्लाह ताला को हद से ज़्यादा महबूब है। और फरमाया कि इन दिनों में एक दिन का रोज़ा, यकुम से लेकर 9 तारीख तक, फरमाया कि एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर अजर रखता है, और एक रात की इबादत फरमाया कि शब कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। सुनने तिर्मिजी और सुनने इब्ने माजा, इन दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जबकि सही मुस्लिम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी हदीस मौजूद है, फरमाया कि 9 तारीख जिलहज की, जिसको योम आरफा कहा जाता है, उस दिन का रोजा कोई बंदा रखता है तो अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि उसके एक साल पहले और एक साल बाद वालों के लिए वो एक दिन का रोजा कफारा बन जाएगा, गुनाहों के मिटाने का जरिया और सबब बन जाएगा। ये इबादत के अय्याम आ रहे हैं, अशर ज़िलहज्जा कहलाते हैं, दिन भी मुबारक हैं, रातें भी मुबारक हैं, जिससे जिस वक्त जो इबादत बन पड़े। आगे इंशाल्लाह कुर्बानी का मरहला आ रहा है, अगले जुमे इंशाल्लाह मजमून आएगा कि बढ़ चढ़ के हर मौके पर अल्लाह की इबादत अंजाम दे ली जाए, माली हो, जबानी हो, बदनी हो, जिस तरह की भी नेकी इंसान कर पाए कर ले, तो आखिरत का जखीरा इंशाअल्लाह बन जाएगा, आखिरत की निजात के सामान बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तमाम की तमाम इबादात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।